نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. کل ہمارا درس یہاں پر تھا کہ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، مرنے کے بعد جی اٹھنے اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا. تو اس ضمن میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے یہ چار چیزوں کو شامل ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، ہستی باری تعالیٰ پر یقین رکھنا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کو منفرد ماننا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ اس کو منفرد ماننا، اور چوتھا امر اللہ کے اسماء اور اس کی صفات پر یقین رکھنا. تو اللہ پر ایمان ان چار امور کو شامل ہے. جو شخص اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، اور جو اسی طرح اللہ کے وجود پر تو ایمان لاتا ہے لیکن اس کو ربوبیت میں منفرد نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور اس کی ربوبیت میں بھی اس کو منفرد مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہو، ربوبیت اور الوہیت میں اس کو منفرد مانتا ہو لیکن اس کے اسماء و صفات پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ بھی مومن نہیں ہے. تو ایماندار بننے کے لیے اللہ کے حوالے سے ان چار باتوں کو ماننا ضروری ہے. پھر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ہستی پر ایمان رکھتا ہے، تو اگر کہنے والا شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل چار طریقوں سے قائم کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ ہے عقل کا، دوسرا حس، تیسرا فطرت، اور چوتھا طریقہ شریعت. عقل، حس، فطرت اور شرع، چار طریقوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی اور اس کے وجود پر ایمان ثابت کیا جا سکتا ہے. تو پہلی جو دلالت ہے اس کو عقلی دلالت سے تعبیر کر لیں کہ انسان کی یہ جو عقل ہے اگر یہ اس سے کام لے تو غور کرے کہ یہ جو کائنات کا وجود نظر آتا ہے، زمین، آسمان، اس کے مابین مسنے والی ان گنت اور لا تعداد قسم کی مخلوقات، اس ساری کائنات کا وجود بذات خود قائم ہو گیا ہے یا کسی حادثے اور اتفاقی یا بائی چانس ان کی پیدائش ہو گئی ہے. اگر کہنے والا شخص یہ کہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو یہ بات عقلاً محال ہے، اس لیے کہ جب اس کا وجود نہیں تھا، معدوم تھی، تو معدوم چیز کا وجود خود بخود کیسے ہو سکتا؟ کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، معدوم چیز اپنے آپ کو وجود میں کیسے لا سکتی ہے؟ اور اگر یہ کہیں کہ یہ بائی چانس ایسے ہو گیا، کوئی اتفاقی حادثہ ہے، تو یہ بات بھی محال ہے، اس لیے کہ یہ ہم جب کائنات پر غور کرتے ہیں تو انسان کے ایجاد کردہ اس میں طیارے، مختلف قسم کے سیارے، راکٹ، میزائل اور اس طرح کئی قسم کے جو آلات ہیں، کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ راکٹ یا سیارہ یا طیارہ یہ کسی اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے، بلکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، راکٹ لانچر خود نہیں تیار ہو گیا، اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہ سیارے جو خلا میں چھوڑے جاتے ہیں یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے، نہ کسی اتفاقی حادثے کی پیداوار ہیں، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی سانے اور موجد اور بنانے والا ہے۔ جب انسان یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی سیارہ، کوئی راکٹ، کوئی میزائل، کوئی توپ، کوئی جو ہے نا مشینری خود بخود وجود میں نہیں آئی، نہ ہی ایک اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی موجد ہے، تو اسی طرح عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات نظر آتی ہے، اس میں پرندے ہیں، درندے ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، سورج، چاند، ستارے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، ریت اور مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، سمندر ہیں، یہ بر و بحر کا جو نظام ہے یہ بھی خود بخود وجود میں نہیں آیا، ان کا بھائی کوئی سانے اور بنانے والا ہے۔ اور خود اللہ مالک الملک نے اس کے اوپر باقاعدہ دلائل قائم کیے، جو آگے جا کر ہم ابھی شریع دلائل کے اندر عرض کریں گے۔ تو بہرحال عقل کے اعتبار سے بھی اگر غور کیا جائے تو یہ بات قطن ماننے میں نہیں آتی کہ کائنات جو ہے یہ خود بخود وجود میں آئی ہے یا یہ اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے، بلکہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سانے خالق اور اس کا موجد اور بانی ہے۔ تو اس طرح یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی پیش کرتے ہیں، چونکہ امام صاحب کا اکثر کام عقلیات کے اوپر اور آراء پر مبنی تھا، اس لیے ان کو کئی اعلی علم یہ کہتے ہیں کہ عقلیات میں امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ بڑے بلاغ، امام ابو حنیفہ بڑے بلاغ کے ذہین شخص تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اعلی ہند میں سے ایک گروہ جو ہے جو سمنیہ کے نام سے معروف تھا، تو وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، خالق کے اس بات کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو امام صاحب نے ان کو کہا کہ ایک یا دو دن بعد آنا تو پھر گفتگو ہوگی۔ خیر وہ مقررہ وعدے پر آ گئے، امام صاحب ذرا لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مقررہ وعدے پر کیوں نہیں آئے، تاخیر سے کیوں آئے؟ امام صاحب نے کہا میں ایک جگہ پر کھڑا تھا تو میں غور کرنے لگ گیا، دیکھنے لگا کہ اچانک ایک جو ہے نا وہ درخت کٹا ہے اور پھر اس درخت کے پھٹے بن گئے ہیں، اور وہ پھٹے میں نے دیکھا کہ اپنے آپ ہی جڑتے گئے اور ایک کشتی بن گئی، اور کشتی کے اندر پھر بہت سارا جو ہے نا وہ ساز و سامان موجود ہے، پانی کے اوپر وہ تیرتی ہوئی ایک کنارے لگ گئی ہے اور پھر وہ سامان اس سے اترنے لگا ہے، کوئی اتارنے والا اس کو نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تیری عقل ٹھیک ہے کہ اپنے آپ ہی درخت کٹ گئے، اپنے آپ ہی اس کے پھٹے بن گئے اور خود بخود جو ہے نا وہ کشتی تیار ہو گئی اور سارا اس میں ساز و سامان لدا گیا اور وہ خود بخود کنارے لگ گئی اور اپنے آپ ہی اس سے سامان اترنے لگ گیا؟ تو کہنے لگے کہ تیری عقل ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے کہ کیا یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی؟ تو کہنے لگے یہ چیز عقل میں نہیں آ سکتی، دائرہ کو درخت کو کاٹتا ہے، پھر اس کو کوئی پھٹے بناتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ بڑھئی جو ہے اس کی کشتی بناتا ہے، کوئی اس کو پھر ملا اس کا کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اپنے آپ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے اس کے متعلق تمہاری عقل نہیں مانتی کہ یہ خود بخود درخت کٹ کے اور کشتی تیار ہو کے بغیر بڑھئی کے اور بغیر مستری کے سارا کچھ بن جائے؟ تو یہ پوری کائنات جو ہے، یہ آسمان زمین کا نظام جو ہے، اور شمس و قمر اور نجوم اور ستارے اور یہ پہاڑ اور درخت اور چوپائے، یہ سارے کے سارے بغیر کسی سانے اور خالق کے ہیں، آخر ان کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے۔ تو انسان کی عقل جو ہے اگر غور کرے تو عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔
اسی طرح ایک ہمارے ہاں ایک کتاب ہے ہستی باری تعالی، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں گیا نا کھیتوں میں، اور کھیتوں میں گیا تو وہ اس نے دیکھا کہ تربوز کی بھیل ہے اور بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں، اور اسی کھیت کے اندر ایک بیر کا درخت ہے بہت بڑا اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں. غور کرنے لگ گیا، کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا تربوز لگا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو چھوٹے بیر ہیں یہ نرم سی بیل کے ساتھ لگے ہوتے، اور یہ جو بڑے بڑے تربوز ہیں یہ اس درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے، کیونکہ جب اس کا وجود بڑا ہے تو پھل بھی اس کا بڑا ہونا چاہیے، اور بیل نرم و نازک ہے تو اس کے ساتھ پھل بھی تو ہلکا اور چھوٹا ہونا چاہیے. بس یہ بات اس پر غور کرتے کرتے وہ درخت اسی بیر کے درخت کے نیچے ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹا نا، جو ہی وہ لیٹا تو کوئی پرندہ آ کر درخت کے اوپر بیٹھا اور اس نے وہ بیر کے پھل کو جو ہے چونچ ماری وہ کھانے کے لیے، تو وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کی آنکھ کے اوپر آ گرا. وہ اچانک وہ جب آنکھ پہ گرا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا واقعی ہی اس کا کوئی جو سانے ہے نا بنانے والا ضرور ہے جس نے کاریگری کو مد نظر رکھا ہے، اگر جس جگہ پر بیر لگایا یا تربوز لگاتا تو میرا تو کباڑا ہو جانا تھا، میری آنکھ نکل جاتی تھی. تو بنانے والے نے جو چیز بنائی ہے وہ کمال حکمت اور کاریگری پر مبنی ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک لہو نے یہ کائنات جو بنائی ہے، تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لے تو عقل و دانش رکھنے والا شخص جو ہے وہ ضرور یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو ہے نا جو سارا کچھ وجود موجود ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو اس کی بنانے والی. جس طرح کہتے ہیں ایک دیہاتی تھا، تو وہ دیہاتی سے کہا پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کی پہچان کیسے کی، تو اس نے کہا کہ جس وقت کوئی آدمی زمین پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان لگتے ہیں، اب یہ نشانات قدم جو ہیں یہ چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں، کہیں جو ہے نا وہ مینگنی آپ کو پڑی ملے نا، اب مینگنی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی جانور نے جانور کے اوپر وہ دلالت کرتی ہے. اس طرح یہ اتنے بڑے آسمان، برجوں والا آسمان ہے، بڑے کھلے راستوں والی زمین ہے، موجوں میں مارنے والے سمندر ہیں، ٹھاٹھے مارنے والے، تو کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ان کو کوئی بنانے والا ہے؟ تو بہرحال اگر انسان جو ہے وہ عقل کے ساتھ غور و فکر کرے تو عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کا وجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ نہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں نہ یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ چار دلیلوں میں سے جو میں نے اختصار سے بات عرض کی، دلالت عقلی جو ہے وہ بھی ہستی باری تعالیٰ کو ماننے پر مجبور ہے. اسی طرح دوسری دلالت میں نے عرض کی حسی دلالت. اب دلالت حسی بھی وجود باری تعالیٰ پر دال ہے، وہ اس طرح کہ دیکھو انسان اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگی ہوتی ہے نا وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کو فوراً مل جاتی، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دینے والی کی ہستی ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1033 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگوں کو قحط سالی پہنچی، تو فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر یوم الجمعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن منبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو قام اعرابی فقال یا رسول اللہ حلق المال وجاء العیال فدع اللہ لنا ان یسقینا. دیاتی ایک اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ہلاک ہو گئے، اہل عیال بھوک سے مرنے لگ گئے، فدع اللہ لنا ان یسقینا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی پلا دے. تو کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ وما فی السماء فزع قزعۃ. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا, آسمان میں کوئی بادل موجود نہیں تھے, تو آپ نے جب دعا کی فسار الصحاب امثال الجبال, پہاڑوں جیسے بڑے بڑے بادلوں کے ٹکڑے وہ اڑ کر منبر ہی حتی رائیت المطر, آپ ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے تھے تو میں نے بارش کو دیکھا, بارش برسنا شروع ہو گئی. فمطرنا یوم نزالم الغد ومن بعد الغد والذی یلیہ الی الجمعۃ الاخرى. کہتے ہیں پھر ہم نے بارش کو اس دن بھی برستے دیکھا, اگلے دن بھی, پھر پرسوں بھی, حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا, مسلسل بارش برستی ہم نے دیکھی. تو وہ یہ رابی کھڑا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی, اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو تحدم البنا وغارق المال, عمارتیں گرنے لگ گئی ہیں اتنی بارش ہو گئی ہے, اور اسی طرح جو ہے نا مال غرق اور ڈوبنے لگ گیا ہے. فد اللہ لنا, اللہ سے ہمارے دعا کیجئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی, اللہ حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا دے, ہمارے اوپر نہ برسانا. تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے تو وہی بادل پھٹا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, حتیٰ کہ جو ہے نا وہ مدینے کے ارد و گرد وادیوں کے اوپر چلا گیا. تو اس حدیث سے اس بات کو پاتی اور محسوس کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی موجود ہے. قرآن حکیم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے, پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر ہے, اور ان دعاؤں کی قبولیت ہوتے ہوئے ہم قرآن کی نظر میں جب دیکھتے ہیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جس ہستی سے مانگا جا رہا ہے وہ ہستی موجود ہے, اور اس سے مانگتے ہیں تو وہ عطا کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا ذکر فرمایا ہے, ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کا وقت یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو ندا دی کہ انی مسنی الضر, مجھے دکھ پہنچا ہے, وانت ارحم الراحمین, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. یہی بات اللہ سے کی تھی تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس دکھ سے نجات دے دی. تو یہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے اور اس کو اس کی مانگی چیز جب مل جاتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے جس سے میں نے مانگا اور اس نے مجھے عطا کر دیا. تو قوت حس بھی وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہے. اسی طرح یہ جو فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے طبی طور پر فطری طور پر بھی انسان کے وجود میں اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان رکھ دی گئی. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فی انفسکم افلا تبصرون, کہ اپنے آپ میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو انسان طبی طور پر محسوس کرتا ہے, طبیعت اس کی فطرت بتاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی گئی, اللہ کی پہچان رکھ دی گئی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ سورۃ الاعراف کی 172 اور 173 نمبر آیات کریمہ میں کر دیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کہ وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنو آدم کو ان کی پشتوں سے, آدم علیہ السلام کی جو نا اولاد جو ہے, اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم, ان کی پشتوں سے لیا, ذریتم ان کی اولاد کو, واشہدہم علی انفسہم, اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا, اور اللہ مالک الملک نے ان سے سوال کیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو چونکہ ان کی طبیعت میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پہچان رکھی ہوئی تھی تو سب نے یہی کہا قالوا بلا, کہنے کے کیوں نہیں, شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلين او تقول بما انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. تو سب نے قالو بلا کہہ کر کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. تو سب نے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کا اقرار کیا. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ عمر بن نفیل جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے زمانہ جہلیت میں بھی, جب وہ لوگوں کو دیکھتے تھے نا کہ یہ بکریاں ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے ناموں پر, تو وہ ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو بکری ہے ہاذ شاۃ خلقہ اللہ تعالی, اس کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالی ہے. جب اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کی روزی کا اس کے چارے کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالی ہے تو کیف تذبحون لغیر اللہ. وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیسے کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی اپنی پہچان کہ وہ جب بکری, اور ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا اس وقت, دین ابراہیمی بھی لوگوں نے تبدیل کر دیا ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جب اپنی پہچان رکھی ہے تو وہ بکریوں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بکریاں پیدا اللہ نے کی, تو جس نے پیدا کی ہیں ذبح بھی تو اس کے نام پر ہونی چاہیے, جس کا چارہ پیدا کرتا ہے تو ذبح بھی اس کے نام پر ہونی چاہیے. تو فطرت بھی انسان کی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. چوتھی دلالت ہے یہ شرعی دلالت. تین, ایک دلالت عقلی, دلالت حسی اور دلالت فطرتی. اب چوتھی دلالت ہے شریعت. اللہ وحدہ لا شریک کی جو شریعت ہے نا شرع, یہ بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل کو شرائع دے کر بھیجا, احکام دے کر بھیجا, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی اصلاح کرے. تو شریعت کے اندر تو بے شمار دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو ہے نا آسمانی کتابیں اور پیغمبر, یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس ہستی نے ان کو بھیجا ہے اور جس ہستی کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے. تو قرآن حکیم میں اور سابقہ آسمانی کتب کے اندر جو انبیاء اور رسل کا تذکرہ اور ان کی اللہ کی طرف دعوت کا تذکرہ اور قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ, تو یہ شرعی دلائل بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتے ہیں, اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کا قرآن جو اس کی آخری کتاب ہے اور جس نے انسانوں اور جنوں کو اس بات سے عاجز کر دیا کہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے, یہ کتاب اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کے اوپر ایمان رکھا جائے, اور وجود باری تعالیٰ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اس کی ربوبیت, اس کی الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات میں بالکل منفرد اور یکتا تسلیم کیا جائے. تو یہ ان چار امور میں سے پہلا امر میں نے عرض کیا, اللہ وحدہ لا شریک لہو کے وجود پر دلالت, اور وجود پر دلالت چار طریقوں سے قائم ہو جاتی ہے. عقل و فکر کی روح سے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت قائم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جو قوت حس رکھی ہے تو حسی دلالت بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے, اور اسی طرح انسان کی فطرت بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی جتنی شرائع ہیں تو شریعت بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتی ہے. تو اللہ کا وجود ہے اور اس ہستی کا وجود قدیم ہے, حادث نہیں ہے اور ازل سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کے وجود پر زمانے کے حوادثات کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مان لیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کو بھی ماننا ہوگا. تو پیچھے ہم نے اختصار سے یہ بات عرض کی تھی کہ ربوبیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو خالق, مالک اور مدبر الامور تسلیم کرنا. تو یہ توحید جو اللہ تعالیٰ کی ہے یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر وہم مشرکون اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ مشرقین عرب اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ کی ہستی کو مانتے تھے، اس کے وجود کے قائل تھے، اور وجود کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ خالی رب بھی اللہ کو مانتے تھے. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا یہ جو تمہارے وجود میں سننے اور دیکھنے کی قوت ہے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، ان کا مالک اور مختار کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور اس سارے معاملات کا انتظام کرنے والا مدبر الامور کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فسیقولون اللہ، یہ مشرق بھی ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب یہ مانتے ہیں کہ آسمان زمین میں سے روزی دینے والا رازق اللہ ہے، ہمیں قوت سماعت اور بصارت دینے والا اللہ ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اللہ ہے، اور تمام کائنات کا مدبر الامور اللہ ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے. جب اللہ سچا رب ہے، اللہ کے بعد کسی کو بھی رب بناؤ گے تو فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق اور سچ کے بعد اللہ کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، قل آپ ان سے کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ بات بتاؤ. سیقولون للہ، تو انقریب یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہے. قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون اللہ، تو یہ مشرک کہہ دیں گے کہ آسمانوں، ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے. اس طرح فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو ان قریب یہ مشرکین بھی کہہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ربوبیت ہے، تو توحید ربوبیت کے مشرکین مکہ بھی قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب ایمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، مشرک ہی تھے. تو اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن خالی ربوبیت کو ماننے سے بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ربوبیت کے ساتھ پھر اس کی توحید الوہیت کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جب اللہ وحدہ لا شریک لہو کو خالق مان لیا، رازق مان لیا، مالک مان لیا، مدبر الامور اور منتظم حقیقی اس کو تسلیم کر لیا، تو پھر یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. توحید کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا ہے. تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر بھی قرآن حکیم میں بہت سارے دلائل قائم کیے ہیں. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں پہلے پارے میں ہی فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کا تذکرہ فرما کر کہ خالق کی عبادت کی جاتی ہے. جب خالق ایک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے. اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں. نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ انعام کے اندر فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں, اور یہ ان کی بندگی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی خبر دینا چاہتے ہو کہ جو آسمان و زمین وہ جانتا نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک اور بلند و بالا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ انعام کے اندر ہی 63 نمبر آیت کریمہ میں, قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ, آپ کہہ دیجئے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم پکارتے ہو, تضرعاً وخفیہ, گڑ گڑا کر اور آجزی اور چپکے سے, لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین, جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہو اللہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے تو ہم تو قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا, جس دکھ اور مصیبت میں تم پکارتے ہو اس دکھ اور مصیبت سے نجات تمہیں اللہ دیتا ہے, ومن کل کرب, ہر طرح کے دکھ سے نجات دینے والا بھی اللہ ہے. لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو شرک کرنے والا کیا کرتا ہے, ثم انتم تشرکون, فرمایا پھر تم اس ہستی کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات کے اوپر اپنی توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے, اور یہ بات بتائی ہے کہ جب تم خالق اور مالک اور معبود, جب تم خالق اور مالک اور رازق ایک اللہ کو مانتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک لہو کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو جب الہ معبود ماننا ہے تو اکیلے کو مانو. جس کو خالق مانتے ہو بندگی کے لائق بھی وہی ہے, اور تمہاری دعا اور پکار کے لائق بھی وہی ہے, پرستش اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ہستی ہے. تو توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو ماننا ضروری ہے, جس کے لیے اللہ نے انبیاء رسل کا سلسلہ پیدا فرمایا. اور چوتھی بات, اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اور جو اس کی صفات ہیں, جس طرح اس نے اپنے ناموں کا اور صفتوں کا تذکرہ فرمایا, اس کو بالکل اسی طرح ہی تسلیم کیا جائے, جس کا تذکرہ آگے جا کر امام ابن تیمیہ بھی تفصیل سے پیش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ اسماء اور صفات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے, تو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا اسماء اور صفات کے حوالے سے بہت ضروری ہیں, اور یہ جو قواعد ہیں جو ائمہ اہل سنہ نے اپنی کتب کے اندر بھی تفصیل ذکر فرمائے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم اور اس کے قواعد اور کلیات پر عرب کے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ نے پوری اس پر کتاب ایک مرتب کی ہے, القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسماء الحسنی. تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفات اور اس کے اچھے, سب سے اچھے اور بہتر جو نام ہیں ان کے متعلق مثالی قواعد شیخ صالح العثیمین نے ذکر فرمائے. تو چند ایک چیزیں اس کے حوالے سے آپ اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں. اللہ کے اسماء اور صفات کے متعلق پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ کے جو اسماء اور صفات وارد ہوئے, ہم ان کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھیں, اور اپنی طرف سے اسماء اور صفات میں کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر پیدا کرنے کی جرت نہ کریں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی فصیح زبان کے اندر قرآن حکیم کو نازل فرمایا. سب سے فصیح اور بلیغ زبان عربی ہے، عربی سے بڑھ کر کوئی زبان فصاحت اور بلاغت والی نہیں ہے. حتیٰ کہ اس وقت دنیا کے اندر جو تقریباً عرب ممالک میں بھی، غاروں میں تو ہے ہی، سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان جو انگریزی ہے، انگریزی زبان کے اندر بھی اتنی فصاحت اور بلاغت موجود نہیں ہے جتنی فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں رکھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے دارالسلام نے جب اس کو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا تو کتاب مکمل ہوئی تو پھر لاہور کے اندر اس کی باقاعدہ دارالسلام کی طرف سے تقریب ہوئی. اس تقریب میں مجھے بھی شرکت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع فراہم فر کیا. تو ڈاکٹر محمود غازی جو اس وقت وفاقی مذہبی امور کے وزیر تھے تو ان کو بھی بلایا گیا. تو انہوں نے اپنے درس میں یہ بات کہی کہ ہم نے کافی سال قبل بڑے بڑے انگریزی زبان کے ماہرین کی ایک میٹنگ بلا کر اللہ کے قرآن کو اور اس کی اس تفسیر کو انگریزی زبان میں منتقل کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ کے مقدس کلام میں کتنے ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ انگریزی زبان میں اس کا کوئی نعم البدل ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم ایک ایسی زبان ہے. اگر کسی چیز چیز ایک ہے، اس کی صفات مختلف ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک مختلف صفات کے پیش نظر اس کے لیے الفاظ مختلف لاتا. مثال کے طور پر لفظ بادل ہے، ابھی جو بادل لفظ ہے نا، اس کے لیے قرآن میں صحاب کا لفظ بھی ہے، سیبن کا لفظ بھی ہے، مزنن کا لفظ بھی ہے، آرسن بھی ہے، اور مؤثراتن بھی ہے. الفاظ مختلف ہیں، اردو دان ترجمہ سب کا بادل کر رہے ہیں، انگریزی والے بھی ترجمہ اس کا بادل ہی کرتے ہیں، لیکن یہ صفات کے اعتبار سے سارے الفاظ مختلف. اگر ایسا بادل ہو جس کے اندر گرج اور چمک ہو، کڑکتی ہوئی بجلیاں ہوں، قرآن اس کو سیبن سے تعبیر کرتا. اگر ایسا بادل ہے جس کے اندر سفیدی ہو، قرآن اس کو مزنن سے تعبیر کرتا ہے. اور اگر ایسا بادل ہے جو پانی سے لدا ہوا ہے، جیسے پانی اسے نچڑ رہا ہوتا ہے، اس کو موسرات سے تعبیر کرتا ہے. اس طرح آرزن سے بھی اس کو تعبیر کرتا ہے، بارش برسا رہا ہوتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن اتنا فصیح اور بلیغ ہے کہ اس کا عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے کئی الفاظ کے مجموعے ملا کر اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے. مفہوم اور اس کی تفسیر تو ہو سکتی ہے، لیکن من و عن ٹھیک ٹھیک وہی ترجمہ ہو کوئی اور زبان کا لفظ پر دلالت کرتا ہے، تو بہت سارے الفاظ قرآن کے ایسے ہیں کہ انگریزی زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی فصیح اور بلیغ زبان میں قرآن حکیم نازل فرمایا، تو اس قرآن کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث میں آپ کے جو اسماء اور صفات وارد ہوں، تو اس کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہ کیا جائے. کیونکہ ظاہری معنی کو تبدیل کرنا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر علم کے بغیر بات سونپ دینے ٹھونسنے کے مترادف ہوگا، جو کہ بالکل شرن حرام ہے. اللہ کے اوپر ایسی بات کرنا جو اللہ نے کہی نہ ہو، ظاہری معنی کسی کا ہے وہ چھوڑ کر غیر ظاہری معنی کی طرف بلا وجہ چلے جانا کہ اس کی مراد اللہ نے یہ لی ہوگی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر علم کے بغیر بات لگانا ہے. جس طرح اللہ قرآن حکیم میں سورت آراف کی 33 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، کل آپ کہہ دیں، نم حرم ربی الفواحشہ ما ظہر منہا وما بطن، یہ فواہشات اور پوش باتیں جو علانیہ یا چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام بنایا ہے، والاسم اور گناہ کو بھی، والبغی اور بغاوت کو، بغیر الحق، بغی ظلم بغاوت، نہ حق بغاوت کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کے ساتھ تم شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ بھی حرام ہے. اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کہہ دو جو تم نہیں جانتے، یہ بھی حرام ہے. یا اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ظلم اور شرک باللہ جو ہے ان کے حرام کرے کے بعد فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر ایسی بات تم لگا دو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، تو یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر اللہ کی صفات کے جو لیے جو آیات وارد ہوئی ہیں، جو ان کا ظاہری معنی ہے اس کو لیا جائے گا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی توجیہ ہم نہیں کریں گے. مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ مالک الملک نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب اس آیت کریمہ سے ظاہراً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے دو حقیقی ہاتھ ہیں، کیونکہ فرمایا یداہ مبسوطتان، ید کا تثنیہ یدانے ہے، نون یا اضافت کی وجہ سے گرا ہے، یداہ اس کے دونوں ہاتھ. اب قرآن کے ظاہری الفاظ سے اللہ کے ہاتھوں کا ثبوت مل رہا ہے، ہم اس کی ظاہری دلالت باقی رکھیں گے، اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی اور مفہوم بیان نہیں کریں گے. جس طرح بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو اس کا ظاہری معنی ہے ہاتھ، اس سے نکال کر ایک ایسے معنی کی طرف عدول کیا ہے جو اس کا ظاہری معنی نہیں ہے. تو یہ معنی نکالنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا قول اختیار کرنا ہے جو علم کے بغیر ہے، اور جسارت ہے یہ. اس لیے جو ظاہری دلالت ہے اس آیت کریمہ کی اس کو اسی طرح برقرار رکھیں گے. ایسی اللہ تعالیٰ کی اور صفات کا قرآن میں ذکر ہے، اس کے چہرے کا وجہ ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، ساک پنڈلی کا ذکر قرآن میں ہے، اور آئین آنکھوں کا ذکر قرآن میں ہے. تو ہم ان الفاظ کی ان صفات کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو باقی رکھیں گے، اور بلا وجہ ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف عدول کرنا اس کو پسند نہیں کریں گے، نہ جائز سمجھیں گے. تو ایک پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو بالکل باقی رکھا جائے گا، اس کی بلا وجہ کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کی جائے گی. دوسرا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جتنے اسماء ہیں وہ سب حسنا، حد درجہ کے اچھے اور سب سے بہتر اور پیارے نام ہیں. جیسے اللہ وحدہ لا شریک خود فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ ہی کے جو اسماء ہیں یہ سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ عمدہ ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو اور پکارو. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اپنے اندر ہر نام غایت درجہ اچھا اور اپنے اندر ایک مکمل صفت کو سموئے ہوئے ہے، اور اس کی کسی صفت میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ابتدا میں ہی لفظ اللہ کے بعد الرحمن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الرحمن اللہ کے سب سے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام اپنے اندر رحمت کی صفت جو ہے اس کو سموئے ہوئے ہے. تو رحمت کی صفت میں اللہ کے ہاں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. تو اللہ کا جو اسم قرآن میں وارد ہوا تو وہ اسم ایک تو سب سے زیادہ اچھا اور پیارا ہے، اور دوسری بات وہ اپنے اندر مکمل ایک صفت سموئے ہوئے ہے، جسے رحمان کا لفظ ہے یہ اچھے اچھے ناموں میں سے سب سے ایک عمدہ نام ہے، لیکن اور اسی طرح یہ اپنے اندر صفت رحمت کو لیے ہوئے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. تو اسی طرح اس مثال سے علماء کا مقصود یہ بات سمجھانا ہے کہ مثلا الدہر لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے. حالانکہ ایک حدیث میں نا دہر، اللہ نے کہا میں دہر ہوں، زمانہ ہوں. تو علماء نے، مفسرین نے، آئمہ حدیث نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ انا صاحب الدہر، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں. تو اب یہ دہر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی ایسے معنی اور صفت پر مشتمل نہیں ہے جو صفت غائب درجے کی اچھی اور انتہا کو شامل ہو. جہاں تک رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان، اس طرح میں نے کہا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ زمانے کو برا نہ کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ دہر ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ دہر ہے حقیقی، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ صاحب الدہر ہے، اللہ دہر کا مالک ہے، اور دہر میں ہر قسم کا، زمانے میں ہر قسم کا تصرف کرنے والا ہے. اور کیونکہ اس کی تعویل خود حدیث میں موجود ہے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب و توحید میں، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کہتا ہے بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، یہ امر زمانہ یہ سارا میرے ہاتھ میں ہے، میں رات اور دن کے نظام کو پھیرتا اور پلٹتا ہوں. تو جس سے ثابت ہوا کہ اللہ خود دہر نہیں ہے بلکہ دہر کا مالک اور متصرف ہے، کیونکہ دہر کے اندر فی نفس ہی کوئی اتنی غایت درجہ کا حسن اور خوبی نہیں ہے. اللہ کا جو اسم ہے اس میں غایت درجہ کی خوبی اور صفت ہے، اور اس کی صفت کمال کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اس میں قطن کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. اسی طرح اسی کے اندر ایک اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات، اللہ کے نام اور اس کے اسماء توقیفی ہیں، ان کا اثبات صرف قرآن اور حدیث کی دلیل کے اوپر ہے. قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی شخص اپنی عقل سے اللہ وحدہ لا شریک کے ناموں کا تقرر کرے تو یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا قطعی طور پر ادراک نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ کے نام صرف وہی سمجھے جائیں گے جو قرآن سے ملے یا سنت سے ملے. کسی شخص کو عقلی طور پر اپنی سوچ اور فکر سے اللہ کے اسماء متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اس سلسلے میں ایک یہ بھی قاعدہ اور کلیہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک تو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور پھر دوسری بات اس نام کے اندر جو اس کی صفت ہے اس صفت کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. اور اگر وہ اسم اور نام متعدی ہے، آگے کسی دوسری چیز کی طرف بڑھنے والا ہے، تو وہ اس نام کا جو اثر ہے دوسری چیز پر پڑتا ہے، اس اثر کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کے ناموں میں ایک نام ہے الرحمن. اب ایک تو یہ الرحمن اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، نمبر دو رحمان صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور نمبر تین یہ رحمت کی صفت کا جو اثر اللہ کی مخلوق کے اوپر پڑتا ہے یہ اس اثر پر بھی دلالت کرتا ہے. کیونکہ رحمان یہ رحم از یرحموں سے مشتقر، یہ متعدی ہے. جب متعدی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت جو ہے اس کا اثر بھی ظاہر کرے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو 99 حصوں میں سے ایک حصہ، 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ حصہ یہ انسانوں کے اندر، پرندوں درندوں کے اندر جو رحمت اور شفقت کا جذبہ ہے، یہ اسی ایک حصے کا اثر ہے. تو اگر وہ نام لازم ہے تو پھر وہ اس آگے کسی چیز کے اوپر اور اثر اس کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے وجود پر اور اس نام کی جو صفت ہوتی ہے اس پر ضرور دلالت کرتا ہے. اس کی مثال جو متعدی اور نہیں ہے اور لازم ہے، العظیم ہے. عظیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس پر ایمان لانا اس وقت مکمل ہوگا جب تک ایک تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ عظیم اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور نمبر دو صفت عظمت جو ہے وہ اس کے اندر سموئے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عظمت پر دلالت کرتا ہے. اگر عظیم نام مانے اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت والی صفت کا قائل نہ ہو تو اس کا اس نام پر ایمان نہیں ہے. تو بہرحال بعض نام جو ہیں وہ لازم ہیں اور بعض متعدی ہیں. جو لازم ہوں گے اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہوگا اور ایک اپنے اندر وہ صفت جو اس نام سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو شامل ہوگی, اور اگر متعدی ہوگا تو اس صفت کا اثر بھی آگے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر پڑتا ہوگا. اس سلسلے میں اس طرح اگلا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ایک تو اعلیٰ درجے کی ہیں اور کمال مدہ پر مشتمل ہیں, اللہ کی کسی صفت میں کوئی نقص اور کمی نہیں. مثلا اللہ کی صفت الحیات, السمیع, البصیر, یہ سما بصر, حکمت, رحمت, علو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور کمال درجوں پر مشتمل ہیں اور کسی صفت میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. جس طرح اللہ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں وللہ المثل الاعلی, اللہ تعالیٰ کی تو بہت بلند و بالا صفت ہے, کیونکہ اللہ کی ذات کامل و اکمل ہے. جب اس کی ذات کامل و اکمل ہے تو اس کی ہر صفت بھی کامل اور اکمل ہونا اس کا لازمی اور ضروری ہے. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ صفت جو کسی اعتبار سے کسی نقص کے اوپر دلالت کرتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی. جس طرح مثلا موت ہے, جہالت ہے, عاجزی ہے اور عدم سماعت ہے, اندھا پن ہے, یہ صفات چونکہ نقص پر دلالت کرتی ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی یہ صفتیں نہیں ہو سکتی. تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفتیں ایسی ہوں گی جو کامل ہوں گی اور اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا. نقص والی صفت اللہ وحدہ لا شریک کی ہو نہیں سکتی. اور بعض صفات ایسی ہیں جو ایک جہت سے وہ کمال کی صفت ہے اور ایک جہت سے نقص لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ وہ مطلق صفت ثابت ہوگی نہ مطلق اس کی نفی ہوگی, بلکہ اس میں پھر تفصیل کا پہلو ہوگا. تو ایسی صفات حالت کمال میں ہوں گی تو اللہ کے لیے ہوں گی, اور حالت نقص میں ہوں گی تو وہ غیر اللہ کے لیے ہوں گی, اللہ کے لیے نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب یہ جو لفظ مکر ہے نا, اس طرح القید انم یقیدون قیدا وعقید قیدا, اس طرح الخدا یخادعون اللہ وخادعہم. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں ایک وجہ سے کمال ہے ایک وجہ سے نقص ہے. تو جب اس میں اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جہت وہاں پر یہ صفت کمال کی صورت میں ہوگی. وہاں مکر کا معنی جو نا وہ تدبیر جس طرح کرتے ہیں نا علماء, یم کرونا وہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے تھے, وہ یم کر اللہ اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا, واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. چونکہ خفیہ تدبیر کو مکر سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں, تو اس لحاظ سے کمال کی جہت سے یہ اللہ کی صفت ہے. اور جب اس میں اگر دھوکے کا معنی کرے چال بازی کا معنی کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت, اس صورت میں اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے, اس صورت میں یہ اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب ہوگی. لہذا ایسی صفات بھی ہوتی ہیں جو ایک وجہ سے صفت کمال ہے اور ایک وجہ سے صفت نقص ہے. جب اس کمال کی جہت کو دیکھے تو وہ صفت اللہ کی ہوگی, نقص کی جہت جب اس میں مد نظر ہو سیا کے کلام سے معلوم ہو رہا یا نقص ہے وہ اللہ کی صفت نہیں پھر ہوگی, تو اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا جائے گا. اور بعض لوگ اگر یہ کہ اس طرح ان کے ترجمے کریں مثلا جس طرح مکر کا معنی دھوکھا فراڈ کرنے والا, تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ دھوکا اور فراڈ کا ترجمہ یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے. اللہ کے لیے جو اس کا ترجمہ ہے مکر, یا تو وہ لفظ مکر استعمال کرو جس طرح قرآن میں ہے, لفظ خدا استعمال کرو, لفظ قید استعمال کرو, یا پھر جو ان کا کمال کے اوپر ترجمہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. تو میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفات کے اعتبار سے اور بھی کئی ایک قواعد ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے ضمناً پھر صفات باری تعالیٰ کی جو بات آئے گی اس میں عرض کریں گے. چند ایک ضروری چیزیں جو ہر عامی آدمی کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کے اسمار صفات کی جو ظاہری دلالت ہے اس کو ہم باقی رکھیں, اپنی طرف سے کوئی معنی اور مفہوم اللہ کے اسمار اس کی صفتوں کا مت تلاش کریں, اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام وہ کمال کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر نقص نہیں ہے, اور بعض وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لازم ہیں تو وہ ایک تو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس صفت کو بھی شامل ہیں جو اس نام کے اندر موجود ہے. اگر متعدی ہے تو اس صفت کا اثر بھی آگے مخلوق کے اوپر جو پڑتا ہے اس پر بھی دلالت کرتی ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت اور صفات میں سے ایسی صفت نہیں ہو سکتی جو کسی نقص کو شامل ہو, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کا کوئی عدد محصور اور معین نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے, اور اسی طرح اللہ کے نام جو ہیں وہ شریعت سے ثابت ہوتے ہیں, عقل سے ثابت نہیں ہوتے. یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر بھائی کے علم میں ہونی چاہیے. تو یہاں بات ہو رہی تھی اللہ وحدہ لا شریک کو ایمان کی, تو ایمان باللہ کا ہم نے یہ مطلب بیان کیا کہ ایمان باللہ چار چیزوں کو شامل ہے. ایک, اللہ کے وجود پر ایمان لانا. نمبر دو, اس کی ربوبیت پر ایمان لانا, اور نمبر تین, اس کی الوہیت پر ایمان لانا, اور نمبر چار, اس کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانا. تو یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان باللہ وہ مکمل ہوگا, آگے اس کی شرح مزید آئے گی. تو اس کے بعد اس ایمان ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی عبارت میں ہے کہ ایمان باللہ و ملائکتہ, ملائکتہ یہ ملائکہ جو ہے نا یہ ملکن کی جمع ہے, ملک فرشتے کو کہتے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک کے جو فرشتے ہیں یہ اس کی نور سے پیدا شدہ مخلوق ہیں, کیونکہ صحیح مسلم میں خلقت الملائکہ من نور. تو ایک تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے لیے کئی پر اور بازو رکھے ہیں, جس طرح سورہ فاطر میں فرمایا نا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاثا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیغام دینے والا بنا کر بنانے والا ہے, اور وہ فرشتے اولی اجنحا بازوؤں والے ہیں, مسنا باز وہ دو دو بازوؤں والے, تین تین بازوؤں والے بھی ہیں, چار چار بازوؤں والے بھی ہیں. جس طرح جی حدیث ایک جی ہے کہ نبی علیہ السلام جبریل کو دیکھا کہ پورے افق کو اس نے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا. یہ اللہ کی مخلوق ہیں, اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ان کو حکم دیتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے. یہ فعلون ما یؤمرون, جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی تعداد بھی ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں, ہر ایک کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کام وظیفہ اور اس کی ذمہ داری لگائی ہے. اور ان ملائکہ میں سے چار بڑے فرشتے معروف ہیں, جن میں سے ایک جبریل ہیں. جبریل امین وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے اوپر جن کی ذمہ داری لگائی گئی اور اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف آتے رہے. اور دوسرے مشہور فرشتے اسرافیل ہیں, جن کی ذمہ داری سور پھونکنے کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک نے لگائی ہوئی ہے, اور یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے اسی طرح ایک فرشتے ہیں. تیسرا فرشتے میکائیل ہیں, جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بارش برسانے کے اوپر, نباتات وغیرہ کے اوپر لگا رکھی ہے. اور اسی طرح چوتھے فرشتے جو ہیں وہ ان کو ملک الموت سے تعبیر کیا جاتا ہے, جن کی اللہ وحدہ لا شریک نے بنو آدم اور ہر ذی روح چیز کی روح قبض کرنے کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورۃ انفال میں انعام میں فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون, یہاں تک جب تم میں سے کسی ایک پاس موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو فوت کر رہے, اس میں کوتاہی نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا فرشتہ ملک الموت ہے, اس کے ساتھ اوروں کی بھی ڈیوٹی ہے. جس طرح سورۃ سجدہ میں فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہ تمہیں وہ فرشتہ ملک الموت جو ہے نا وہ تمہیں پورا پورا قبض کر لیتا ہے جو تمہارے ساتھ جس کو سونپ دیا گیا ڈیوٹی جس کی لگائی گئی ہے. اور ایک حدیث میں جو دعائے استفتاح میں اللہ مربع جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض, اے اللہ جو جبریل کا تو رب ہے میکائیل اور اسرافیل کا بھی رب ہے. تو جبرائیل میکائیل اور اسرافیل یہ چار نام, تین نام تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا میں ہیں, اور ملک الموت کو قرآن اور سنت میں ملک الموت سے ہی تعبیر کیا گیا. بعض لوگ اس کا نام اسرائیل بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ اسرائیل جو ہے یہ کیا نام ہے بنی اسرائیلی روایات میں ہے, قرآن اور سنت میں اس کا نام ملک الموت ہی بیان ہوا ہے. تو فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور نور سے پیدا کیے گئے ہیں, اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے حکم سے جو سر منہ انحراف نہیں کرتے, جہاں جہاں اللہ پاک نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے, اور یہ ان گنت اور لا تعداد ہیں, اس کی ان کی تعداد ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا رکھی ہے اور اس کو بطریقِ احسن نبھا رہے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ تھکتے نہیں ہیں. اس طرح سورۃ انبیاء میں ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, دن رات فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں. اس طرح وکتب ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان, تو کتابوں پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ نے رسولوں کے ساتھ اتاری ان کو اجمالی طور پر اس طرح مانا جائے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی کتب تھی, اور اب ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ نے آخر میں اپنی کتاب قرآن حکیم بھیجی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ حدید کی 25 نمبر آیت میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا, وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو ہم نے اتارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کتابوں کا ذکر کیا آسمانی, ان میں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں اور تورات انجیل اور زبور اور قرآن کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ جو صحائف ہیں آسمانی یہ کتب ہیں, اور تورات انجیل زبور اور قرآن یہ چار آسمانی معروف ترین کتب ہیں. تو تورات انجیل زبور اور صحائف کے جو پہلے گزرے ہیں ان کے اوپر اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور پھر ہمارے لیے اللہ نے قرآن آسمانی کتاب نازل فرمائی, اور اس قرآن کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے احکامات جو ہیں اس کے اوپر عمل کرنا یہ قرآن حکیم کے اوپر ایمان ہے. اور رسول ہی اللہ تعالیٰ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے کئی ایک رسول بھیجے, اور جس طرح سورۃ النساء میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, تو ان رسولوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, جیسے فرمایا یقیناً ہم نے آپ کی طرح اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتهما النبوۃ والکتاب, ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسول بھیجے اور پیغمبر بھیجے, رسولوں اور نبیوں کی تعداد بھی کوئی متعین نہیں ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں 124,000, 124,000 کی کوئی تعداد کسی صحیح روایت میں وارد نہیں ہوئی, اس سلسلے میں دو تین کمزور ترین روایتیں ہیں. تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے, اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. تو آپ باقی تمام نبیوں پر ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں رکھتے, لیکن اطاعت اور اتباع ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ ہمارے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اسی طرح والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا, یعنی اس یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے, کتاب اور سنت اور مسلمانوں کے اجماع سے بلکہ یہود و نصارہ بھی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور اس دن انسانوں کے کیے ہوئے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جس طرح اللہ نے سورۃ تغابن میں فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا کل بلا وربی لتبعثن, کافر لوگوں نے گمان کر رکھے کہ ہرگز وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, کہہ دیے کیوں نہیں, میرا پرور میرے رب کی قسم ہے لتبا سننا, تم سب ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور اسی طرح سورۃ مومنون میں فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو, اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر قیامت والے دن دوبارہ تم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو مسلمانوں کا اس بات کے اوپر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ایک زندگی آنی ہے جس کو ہم اخروی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں, اور قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اور اس وقت ایمان بالقدر خیر ہی و شر ہی, یہ جو چھٹا رکن ہے ایمان کا تقدیر کے اوپر ایمان لانا. تو یہ جو تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کئی چیزوں کو شامل ہے. ایک تو تقدیر کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے متعلق جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ دیا. تو اصل میں تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے, جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے, یقینا اللہ جانتا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب, یقینا یہ سب کچھ ایک کتاب کے اندر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ تقدیر اصل میں اللہ وحدہ لا شریک کے علم کا نام ہے, اور انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے مجبور محض پیدا نہیں کیا. یہ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سب کو لکھا ہوا ہے تو انسان کا جنت میں جانا بھی لکھا ہوا ہے جہنم میں جانا بھی لکھا ہوا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی. تو بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ چونکہ ازلی علم والا ہے اس کو معلوم تھا میرے بندوں نے زمین پہ جا کر یہ اعمال کرنے, اس نے اپنے علم کے اعتبار سے لکھا. اس کو ہمیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, جس طرح کے مثلا ایک استاد ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے, جب استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے نا کچھ دنوں کے بعد پڑھانے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو ہر طالب علم کا علم ہوتا ہے کہ میری کلاس میں یہ لڑکا لائق ہے یہ نالائق ہے, یہ جو ہے نا محنت کرتا ہے یہ نہیں کرتا, بلکہ جو نالائق ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ کر لیتا ہے بعض اوقات, کہ ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ امتحان قریب ہے تم پڑھو لکھو, نہیں سمجھ آئی اس کے علاوہ ٹائم نکال کر میرے گھر میں آ کر بھی مجھ سے پڑھ سکتے ہو. اب جب امتحان قریب آیا تو استاد نے حالانکہ بڑی محنت سے سب کو برابر پڑھایا, نالائقوں کو زیادہ توجہ بھی دلائی, اب امتحان قریب آیا تو استاد نے اپنے علم کی روح سے اپنی ڈائری میں لکھا فلاں فلاں استاد شاگرد کامیاب ہو جائے گا اور فلاں فلاں ناکام ہو جائے گا. اب جب امتحان ہوا رزلٹ آیا جیسے استاد نے لکھا تھا اسی طرح رزلٹ آ گیا, تو کیا کوئی عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلانا لڑکا اس لیے فیل ہوا استاد نے ڈائری میں لکھ دیا تھا کہ یہ فیل ہوگا, حالانکہ وہ استاد کے ڈائری میں لکھنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا, اپنی نلائکی کی وجہ سے فیل ہوا, اپنی بد عملی کی وجہ سے فیل ہوا ہے. استاد نے تو سب کو برابر پڑھایا, جب ایک استاد کا تجربہ اتنا کام کرتا ہے تو یوں ہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا علم اصلی علوم تھا میرے بندوں نے یہ کرنا ہے, تو اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے لکھا کہ فلانا جو ہے نا یہ جنت میں جائے گا اور فلانا جہنم میں جائے گا, اس کو پتا تھا میرے بندوں نے یہ کرنا, ورنہ وہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا, ہم نے انسان کو ہدایت سے نوازا ہے راہ دکھائی ہے اس کو, اب آگے اس کی مرضی ہے شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکرہ بن جائے. تو یہاں ایک اور بھی بات سوچنے والی ہے, انسان دین کے مسئلے میں یہ بات کہتا ہے, دنیا کے معاملے میں یہ ایک بات کبھی نہیں کہتا, حالانکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت جہنم میں جانا لکھا ہے تو اس کی روزی بھی تو لکھی ہے, اس کے مطلب کبھی نہیں کہتا کہ روزی بھی میرے مقدر میں لکھی ہے جو ملنی ہے مل جائے گی گھر بیٹھا ہوا آرام سے, بلکہ ملے گی منہ میں داخل ہوگی اور اپنا کام کر کے جو فاضل مادہ ہے وہ بعد میں خارج ہو جائے گا, تو کبھی اس کے متعلق نہیں کہتا, اس کے لیے بھاگ دوڑ کوشش محنت کرتا ہے. تو ایسی جیسے روزی لکھی ہے انسان اس نے کرتا ہے تو جو محنت سے اس کو ملنی ہے مل کر رہنی ہے, تو ایسے ہی انسان کا جنت و جہنم کا جو لکھا ہے وہ اس کے اعمال کا رزلٹ نتیجہ ہے. تو یہ اس کی چیز کے اوپر ایمان رکھنا, اگر انسان کی جو مقدر اچھے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اگر اس کے مقدر میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے تو وہ بھی تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے, اور اس میں انسان کے اعمال کا دخل ہے, اور انسان مجبور ماز نہیں ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی تقدیر لکھی ہے اور اس کو مختار بنا دیا راستہ دکھا کر کہ دونوں میں سے جو جی چاہے راستہ اختیار کرے. یہ اختصار کے ساتھ ان الفاظ کی شرح ہے جو ہم نے ذکر کی ہے, باقی اس کی تفصیل مزید انشاءاللہ آنی ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح عقیدہ سمجھ اور سوچ اور فکر نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. وہ بھائی جی جن کے پیچھے سوال پڑے ہیں پہلے دیکھ لیں کیا ہے.
جزاکم اللہ حسن. جی بھائیو آج تو ہینڈ سبھی نے ریز کیے ہیں لیکن کل جو بھائی رہ گئے تھے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ان سے سوالات لے لوں, تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی کل اپنا سوال پوچھنا چاہ رہے تھے اور وہ رہ گئے تھے سوال پوچھنے سے, تو برائے مہربانی وہ پہلے مائک پہ تشریف لے آئیں, دوسرے بھائی اس کے لیے کچھ توقف کر لیں. جزاکم اللہ حسن. مائک میں فری کیے دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. میرا کل کا کوئسچن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو لوگ نور اور نور کا ٹکڑا کہتے ہیں, اس کا آغاز کب سے ہوا تھا اور یہ کس نے کیا تھا؟ جزاکم اللہ خیر.
بھائی یہ جو نور میں نور اللہ کا عقیدہ ہے اصل میں یہ روافض کا ایجاد کردہ ہے, اہل سنہ والجماعہ کے ہاں اس عقیدے کا کوئی وجود موجود نہیں ہے. رافضیوں کی کتابوں میں باقاعدہ اس عقیدے کا تذکرہ آیا ہے, اور وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ وہ حضرت علی اور حسن اور حسین اور فاطمہ پانچوں ہستیوں کو اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہیں, بلکہ ہمارے یہ ایک شعر معروف ہے, میں نے خود ایک امام تو شیعوں کی جو کتاب ہے اصول کافی، اس کے اندر بھی اور اس طرح اور ان کی دیگر کتب میں جو ہے نا یہ عقیدہ نوروں میں نور اللہ ذکر ہوا ہے، اور روافض کی روایات جو ہمارے ائمہ نے بھی ذکر کی ہیں، ان میں سے خاص طور پر تاریخ دمشق کے اندر امام ابن اساکر علیہ رحمہ نے عقیدہ جو ہے نا یہ نور میں نور اللہ جو رافضیوں کا ہے ان کی روایات ذکر کی وہاں سے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے موجد اصل میں رافضی ہیں اور رافضیوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا اور اس میں یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پانچوں ہستیوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر باقی مخلوق اس میں سے بنائی ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء رسل علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنے بھی اللہ پاک نے بھیجے ہیں سب انسان اور بشر تھے، بلکہ عام انسانوں کی طرح صفات کے حامل نہیں تھے بلکہ اعلیٰ صفات کے حامل تھے اور افضل البشر تھے، اور اس عقیدے کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی موجود ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی میرا ہیں جو دیوبندی ہے، ان کا ایک اعتراض ہے کہ اگر اہل حدیث خالی قرآن سنت سے مسئلے لیتے ہیں تو جو خون کا مسئلہ ہے کسی بھائی کو اپنا خون دینا، اس کو نحس حدیث سے ثابت کریں کہ کیا کسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ کیا آپ کو کوئی مناظرہ امین اکاڑوی کے ہوا ہے کوئی مناظرہ؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ بھائی جان یہ جو کہتے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو یا کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو خون دے، تو بھائیو ایک بات یہ یاد رکھو کہ جتنے بھی مسائل ہیں تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مسئلہ تو وہ ہے جو صراحتاً قرآن اور حدیث میں ثابت ہو، دوسرا یہ ہے کہ صراحتاً نہیں ہے اگر تو کتاب اور سنت کی جو نصوص ہے ان سے استدلال کر کے ہو۔ تو اہل حدیث کے مسائل کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو سری نص اگر کتاب اور سنت میں آ گئی تو الحمدللہ، اگر سری نص موجود نہیں ہے تو قرآن پاک جو ہے اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو رہا خون دینے کا مسئلہ، تو خون میرے بھائیو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے کے لیے حرام ہے، اب اس کا جواز کیا ایسے جس کی جان نکل رہی ہو اور اس کی جان بچانی ہو تو پھر وہ حرام اس کے لیے مجبوری میں حلال ہوتا ہے، یہ تو قرآن کا قاعدہ ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جب کوئی آدمی مضطر اور لاچار ہو تو وہ حرام چاہنے والا بھی نہ ہو، حرام کا متلاشی نہ ہو اور نہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو مجبوری میں جس وقت انسان کی جان نکل رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اس کو حرام چیز دی جاتی ہے، جان بچ جائے جس سے، تو اس لیے اتنا خون جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے وہ تو قرآن کے اس قاعدے سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ابو داؤد میں یہ قاعدہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی چیز لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اب وہ جب اس کو بھوک لگی ہے راستے میں ایک باغ آتا ہے تو کیا وہاں سے پھل توڑ کے کھا لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھوک مٹ جاتی ہے اتنا ہی مقدار کا کھا سکتا ہے اور لم یتخذ خبنتاً جولی بھر کر چلنا پڑے۔ تو قرآن حدیث، قرآن اور حدیث کا یہ جو قاعدہ ہے کہ اضطراری صورت میں حرام بھی حلال ہوتا ہے، تو اس قاعدے کی روح سے جب کسی انسان کی جان نکل رہی ہے تو جان بچانے کے لیے جو ہے نا وہ حرام خون بھی اس کو دیا جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ امین اکاڑوی کے ساتھ کوئی مناظرہ ہوا ہے، تو الحمدللہ ماسٹر امین اکاڑوی کی وفات سے 5 سال قبل پسرور کے اندر ہمارا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، مسئلہ رفع دین تھا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق یہ مناظرہ آندھی ریکارڈ ہے۔ اس مناظرے کے بعد 5 سال وہ زندہ رہا ہے، اس کو کسی اہل حدیث کے ساتھ دوبارہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، پھر وہ مناظروں کی بجائے اس نے دوسرا رخ اختیار کیا، وہ پھر مدرسوں کے اندر جا کر اپنے مدارس میں جا کر اس نے اپنے شاگرد تیار کرنے شروع کیے، اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان اہل حدیث تھا اور ان کا مقابلہ مشکل، تو پھر اس نے مناظرے کا رخ نہیں کیا بلکہ ہم نے ایک جگہ پر باقاعدہ انعام رکھا کہ اگر کوئی شخص ماسٹر امین اکاڑوی سے ہمارا دوبارہ مناظرہ کروا دے تو اس کو ہم جو ہے قاضی صاحب نے تقریباً 10,000 روپیہ کہا تھا کہ ہم اس کو انعام دیں گے خالی جو ہمارا مناظرہ اس سے کروا دے، تو اس کے پیچھے ہم اکاڑے میں بھی اس کے بعد گئے لیکن اس نے الحمدللہ پھر کسی میدان میں بھڑک مارنے کی کوشش نہیں کی۔ اور ماسٹر امین اکاڑوی کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب تھا، یقین جانے جو اہل حدیث بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ماسٹر امین اکاڑوی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث ہوئے، اور اس لیے سنجیدہ دیوبندی علماء ماسٹر امین اکاڑوی کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب یہ فوت ہوا تو ماہنامہ الخیر جو ملتان سے چھپتا ہے اس میں باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے شمارہ نکالا، اور اس میں یہ تقی عثمانی اور رضی عثمانی جو ہیں کراچی میں مفتی ان کے بڑے مشہور، ان کو بھی پیغام دیے، خط لکھا گیا کہ تم نے اس کے متعلق کچھ ماسٹر مینو کاروی کے متعلق اپنی آرا لکھو، تو انہوں نے بڑے حکمت اور دانائی کے ساتھ جو ہے اس سے اعراض کر لیا۔ تو ماسٹر مینو کاروی کی وجہ سے کتنے لوگ اہل حدیث سے، میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پسرو یہ کھچی والا جو ہے یہ فولڈا باس کی طرف، وہاں پر جو بندیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہونا تھا، ہم جب وہاں پہنچے مناظرے سے ایک دن پہلے ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے، تو مناظرے والے دن صبح 86 چاک کے ساتھ وہاں بھائیوں نے میرا درس رکھا۔ تو وہاں مسجد اہل حدیث اس گاؤں میں ڈبل سٹوری بہت بڑی مسجد تھی، یہ ہمارے مرکز کے مسئول اب یہ جو ہے نا ابو احسان بھائی، یہ وہاں کے رہنے والے، ان کا گاؤں ہے۔ تو میں وہاں جب درس دینے گیا تو بھائیوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا یہاں کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھا، تو اس وقت ماسٹر میں نکالی فقیر والی ساتھ ایک ان کا مدرسہ تھا وہاں ہوتا تھا۔ تو گاؤں میں سے ایک دو لڑکے کہیں الحمدللہ انہوں نے مطالعہ کیا تو اہل حدیث ہو گئے، تو لوگ گاؤں والوں نے پروگرام رکھا کہ یہ دو بندے وہابی ہو گئے گاؤں میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی لوگوں کو بھی ہوا لگنے شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے ماسٹر میں نکالوی کا وہاں درس رکھا، تو کہتے انہوں نے بتایا کہ ان دنوں وہاں بجلی نہیں ہوتی تھی، رات کو بتیاں لالٹینیں جلا کر تو مسجد کے اندر جو ہے نا وہ ماسٹر میں نکالوی کا درس ہوا، کافی کتابیں یہ لے کر گیا۔ تو دو ڈھائی گھنٹے اس نے حدیثوں کے خلاف جو اس نے کہنا تھا کہا، تو بعد میں اس کا درس ختم ہوا تو لڑکوں نے کہا کہ حضرت اگر سوال کرنے کی اجازت ہو تو ہم سوال کر سکتے، تو اس نے کہا ہاں جی سوال کرو۔ تو کہنے لگے بھائی آپ نے دو ڈھائی گھنٹے جو ہے نا صرف ہمارے لیے اتنی کتابیں اٹھا کے لائے اور اتنی تم نے حدیثوں کے خلاف زبان کھولی ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ ہم دو بندے حدیث ہو گئے، آپ ہمیں ایک مسئلہ یہ بتائیں کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہو جائے اور ہم نے وہ جھگڑا حل کرنا ہو، تو گاؤں میں سے اگر ہم چار چودھری متعین کر لیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے، تو تین چودھری ایک طرف ہو اور ایک چودھری ایک طرف ہو فیصلہ کرتے وقت، تم یہ بتاؤ کہ وہ تین چودھریوں والا فیصلہ نافذ کریں گے یا ایک والا؟ تو کہنے لگا جی وہ تین چونکہ زیادہ ہے اس لیے ان کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ تو اس نے کہا خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ رفع دین تین امام کرتے ایک نہیں کرتے، فیصلہ کس کا نافذ کرنا ہے؟ تو کہنے اسی بات پر لاجواب ہوگا اور اس کی ڈھائی گھنٹے کی تقریر کا کوئی اثر نہ، اسی جگہ پر آٹھ نو بندے اور حدیث ہو گئے۔ تو ماسٹر مینو کاروی کی اکثر تقریروں میں سنجیدہ لوگ جب اس کی بات سنتے تھے، تو کتنی ایسی ہم مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ اس کی تقریریں سن کر لوگ حدیث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جب تک اس سے ایک مناظرہ ہمارا ہوا پسرور میں، اس کے بعد دوبارہ اس کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔
جزاکم اللہ خیر۔ واسن جزا شیخ محترم، سوال ہے کہ کیا حنفی یا شیعہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں کفر کے خلاف، کیا ان کے خراب عقیدے کی وجہ سے ان کا جہاد اللہ کے راہ میں کرنا بیکار ہے اس کے بارے یا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں جزاک اللہ۔
ہاں جس شخص کا عقیدہ خراب ہو اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر صحیح ایمان نہ ہو، تو وہ شخص کا نماز پڑھے، خواہ روزہ رکھے، خواہ حج کرے، خواہ جہاد کرے، اس کا قطعاً کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے کفر یا اور شرکیہ عقیدے سے توبہ طائب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں باشگاف لفظوں میں 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا بولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی شرک نہیں کرتے، اللہ نے بات سمجھانے کے لیے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی، والا انا شرکت لحبط عملوں کا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور وہی وحدت الوجود جو ابن عربی کا نظریہ تھا اس کے اوپر قائل ہیں، یا دیگر شرکیہ ان کے عقائد ہیں، جس طرح حضرت علی کو مشکلات اور مصائب میں پکارنا، ناد علی کے نعرے لگانا، تو یہ شرکیہ عقائد ہیں۔ ان عقائد کے ہوتے ہوئے خواہ جس سے بھی وہ لڑائی کریں کفر کے ذات، قطن ان کا وہ جہاد جہاد شمار نہیں ہوگا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ یہ تو قرآن کی واضح آیات بتاتی ہیں۔
شیخ محترم، جس طرح حزب اللہ اور اس طرح ہی دیوبندی جماعتیں کر رہی ہیں، ان کے متعلق کچھ وضاحت فرما دیں۔
یہ تو میں نے بتا دیا ہے، کوئی بھی جماعت ہو جب عقیدہ اس کا خراب ہوگا تو عقیدے کی خرابی والے شخص کا کوئی نیک عمل اللہ کے قبول نہیں، جب تک عقیدے کی صحت اس کے اندر وارد نہیں ہوتی، خواہ وہ حزب اللہ ہو خواہ کوئی اور جماعت ہو۔
جی ابن داؤد بھائی، آپ کے لیے مائک فری ہے، جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی، انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھائی جو لوگ جو ہیں وہ درس جو ہیں وہ زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں سنتے، اگر سنتے ہو تو اس کے مطابق بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو کوشش کیجئے گا کہ درس کے مطابق تھوڑے سوالات زیادہ ہوں، وہ ہمیں زیادہ بہترین گے۔ باقی جو ہیں انشاءاللہ مزید جو دروس کا سلسلہ ہوگا، مختلف کورسز ہوں گے، اس میں فقہ کے حساب سے آپ سوالات کر سکیں گے انشاءاللہ۔ خیر شیخ سوال یہ ہے کہ آپ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں متعدی اور لازم، اور ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے کہ جو عربی لغت سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ متعدی اور لازم جو ہے وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں یا کون سے اسماء و صفات ہیں، اس کا کیا مطلب کہ اس کی ڈیفینیشن بیان کر دیں. دوسرا سوال بھی میں کیے دیتا ہوں ساتھی، دوسرا سوال ذہن سے نکل کے دوبارہ آتا ہوں. آئیں جی شیخ، مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے.
عربی زبان میں فعل لازم، پہلے یہ سمجھو کہ عربی زبان میں ایک فعل ہوتا ہے اور ایک اس کا فائل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل فائل کے بغیر وجود میں نہیں آتا. تو جب جو فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر دیتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، اس کو آگے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. تو عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ عربی میں اس فعل کو جو فائل کے ساتھ مل کر سینٹینس اور جملہ مکمل کر دیتا ہے تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، اور اگر فعل دو اور فائل پر بات پوری نہ ہوتی ہو، آگے اس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑ رہی ہو، اس کو فعل متعدی سے تعبیر کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. اب ضربہ فعل ہے، بیان کرنا لفظ اللہ اس کا فعل، ضرب اللہ نے بیان کیا. اگر اتنا کہ اللہ نے بیان کیا تو تشنگی باقی رہتی ہے کہ کیا چیز بیان کی. آگے مثلا جب کہا کہ مثال بیان کی تو پھر بات پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کہ محمد چلا گیا یا زید چلا گیا. اب زید چلا گیا، چلا جانا فعل ہے اور زید فاعل ہے، دونوں مل کر بات جملہ پورا ہو گیا، زید چلا گیا، تو اس میں جانے کی خبر آ گئی ہے. تو جب فعل کا فاعل کے ساتھ مل کر جملہ پورا بنتا ہو تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور جس فعل کا فائل کے ساتھ مل کر جملے کا پورا ہونا نہ ہو بلکہ اس کو آگے مفعول کی ضرورت پڑے تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے. جس کی طرح میں نے عظمت کی مثال دی، اب عظما یا عظمو کا معنی بڑا ہونا. اب عظما وہ عظیم ہو گیا، وہ بڑا ہو گیا، وہ عظمت والا ہو گیا، یہ جملہ پورا ہے. اور اسی طرح ہے نا رحم یا رحم کرنا، اب اللہ نے رحم کیا، یاد شنی باقی ہے کس کے اوپر رحم کیا. تو جب وہ آگے اس جس ہستی کے اوپر مزید آگے رحم اس کا ذکر آئے گا تو جملہ پورا آ جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ دو مثالیں دی کہ عظیم یہ عظمت کا جو لفظ ہے یہ فعل، یہ جو ہے نا لازم ہے، اور رحمان جو ہے یہ متعدی ہے، کیونکہ اس میں آگے رحمت کا اثر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور رحمت اس کی صفت، اور جس پر رحم کیا ڈر ہے وہ مفعول بنتا ہے، اس لیے وہ متعدی ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ محترم کوشچن پوچھنا تھا کہ ہر مخلوق جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرتی ہے، جیسا کہ پہاڑ، چاند، ستارے اور یہ درخت وغیرہ سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، تو آخر انسان اور جن ہی وہ واحد اور یہ مخلوق کیوں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا تقدیر کے متعلق ہے کہ یہ کہنا کہ میرے تو نصیب ہی برے ہیں یا یوں کہنا کہ یہ میری بد نصیبی ہے، اور دوسرا کی طرف دعا تقدیر کو کیسے بدل دیتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر شیخ.
پہلا کوشچن ہے کہ سب ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن انسان اور جن جو ہیں یہی کیوں جو ہے نا بغاوت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل میں حشر جو ہے ابتلاء اور ازمائی یہ انسانوں اور جنوں کی ہے، اس لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو قیامت والے دن حشر اصل میں انسان اور جنوں کو آنا ابتلاء اور ازمائش ان کی ہے، تو ان کو ابتلاء اور ازمائش کے لیے بھیج کر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے دونوں رائے واضح کر دی. تو اس لیے ان کا امتحان مقصود ہے، تو امتحان کے لیے ان کو کلا چھوڑ دیا، پھر یہ اور پھر امتحان کے لیے جب ان کو زمین میں بھیجا، پھر ان کا ایک دشمن بھی پیدا کر دیا جو ان کو برگلاتا ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے سرکشی ان میں آتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور سرکشی تک وہ نہیں آتی. دوسرا سوال یہ یہ کہنا کہ میری تقدیر، تو بات یہ ہے کہ اس کہنے کی بجائے یہ کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اعمال کی وجہ سے ہی انسان کا جو ہے نا وہ آگے اس کے مقدر جو ہے نا وہ اچھے یا برے ظاہر ہوتے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خشکی اور سمندری تریب یہ جو فساد کھڑا ہوتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یوں کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں. باقی یہ تقدیر جو ہے وہ مقدر اس معنی میں ہی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں مقدر اچھے نہیں، وہ مراد ان کے اعمال کے اوپر ہے. تیسری بات جو ہے ہاں کہ یہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے. تقدیر اصل میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دو طرح سے دیکھیے, ایک ہے بندوں کے اعتبار سے, ایک ہے اللہ کے اعتبار سے. تو ایک کو تقدیر مبرم کہتے ہیں, ایک کو تقدیر معلق کہتے ہیں, یا قضاء مبرم اور قضاء معلق. تو تقدیر مبرم اٹل تقدیر وہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے, اللہ کے علم کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہے. اور یہ جو ہے کہ انسانوں کے علم اعمال کے اعتبار سے, تو یہ چونکہ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ میرے بندے نے مجھ سے دعا کرنی ہے اور میں نے اس کی تقدیر بدلنی ہے, تو بے اعتبار علم اللہ جو ہے اللہ کے علم کے اعتبار سے تو کوئی تغیر سے بدل نہیں ہے. ہاں بندوں کے اعمال کے اعتبار سے تبدل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میرے بندے نے یہ دعا کرنی ہے مجھ سے اور میں نے اس کی تقدیر بدلنی ہے, تو اس لیے کہہ رہے ہیں تقدیر جو ہے دعا جو ہے تقدیر کو بدلتی ہے, یعنی وہ بندے کے علم کے اعتبار اس کے اعمال کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتا تھا کہ میرے بندے نے یہ عمل کرنا ہے, پھر اس میں یہ دعا کرنی ہے, پھر اس میں یہ تبدیلی آنی ہے. اس علم کی جہت کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے تبدیلی نہیں, بندے کے اعمال کی طرف سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے تبدیلی ہے.
جزاکم اللہ خیر. شیخ احمد نجمی کون تھے؟ سعودی عرب کے عالم. جی میں عمر بھائی کے لیے میں مائک فری کیے دیتا ہوں, اس کے بعد بھائیو انشاءاللہ العزیز باری باری سب کو ٹائم ملے گا. تو اب عمر بھائی کے بنتا ہے انشاءاللہ, تو ان کے لیے میں مائک فری کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ کون ہیں جو مجھے بار بار اس روم میں بلا رہے ہیں؟ میں صرف یہی بولنا چاہتا ہوں, تو کون ہیں آپ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن ابو سعد بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ ساتھی میرے بھائی دوست یار آئے ہوئے ہیں میرے گھر میں, تو ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں اہل حدیث کی مسجد کافی دور ہے اور گھر کے نزدیک بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد ہے, تو کیا اس حالت میں میں دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور وہ بھائی چاہتے ہیں کہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دلیل کے ساتھ آپ اس کا جواب دیں. جزاک اللہ خیرن.
جزاکم اللہ خیر. جی انشاءاللہ العزیز ابھی شیخ محترم اس کا جواب دیتے ہیں. نیکسٹ بھائی جان جو ہیں ان کا سوال رضوان بھائی ہے, وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. ابھی شیخ محترم کچھ پانی کے وقفے کے ساتھ موجود ہیں, تو انشاءاللہ رضوان بھائی آپ مائک لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو اسد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب اونٹ پر سوال. اچھا شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے, جو میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ اگر کے اندر یا جمعہ خطبہ کے اندر تو یہ کام وہی لوگ مسجد کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں, اجتماع کے اندر جن دین کا فہم ہے, اگر یہ بھائی کوئی بھائی گھر کو دعوت دیتا ہے دین کی تو اس میں اعتراض کر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رضوان بھائی معذرت کے ساتھ آپ سے کئی بار گزارش کی ہے کہ بعض اوقات کنیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے, تو میں نے بھی اس وقت چار میسنجر اوپن کیے ہوتے ہیں تو اسی لیے آواز بریکنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو بعض بھائیوں کی تو صحیح آ جاتی ہے لیکن آپ کے کافی پرابلم ہوتا ہے. آپ برائے مہربانی ٹیکسٹ میسج میں لکھ دیجیے گا, سوال انشاءاللہ العزیز آپ کے پوچھ لیے جائیں گے. اور جو پہلا سوال عمر بھائی نے کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز شیخ محترم بھائی کا سوال تھا کہ اہل حدیث مسجد کافی دور ہے اور نزدیک بریلوی اور دیوبندیوں کی مساجد ہیں, تو کیا ان میں نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح کا شیخ محترم سوال اور بھائی کا بھی آیا ہے اور ٹیکسٹ میسج میں, تو جزاک اللہ خیر انشاءاللہ العزیز یہ آپ جواب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہے مسجد اور ایک ہے امامت ہے. مسجد تو خواہ کوئی ہو, مسجد میں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. مسئلہ ہے امامت کا کہ کس شخص کی اقتداء میں نماز ہو. تو امام کے لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اگر ایسا امام ہے جس کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, خواہ وہ قریب ہو یا بعید ہو, تو اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی. امام احمد ابن حنبل وغیرہ جو ائمہ حدیث شمار ہوتے تھے بڑے بڑے, تو وہ جتنے اس وقت کے آل بدعہ تھے نا, جہمیہ اس طرح کے لوگ ان کے پیچھے بالکل نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنی کتاب و سنہ میں نقل کی ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ بیٹھے تو اس کے لیے نماز کو دہرا لینا چاہیے اس کو، تو اس لیے امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو خواہ وہ کوئی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، خواہ وہ گھر کے قریب ہو یا دور، اس سے بہتر ہے بندہ اپنی اکیلے نماز پڑھ لے. ہاں تو دوسری صورت یہ ہے کہ گھر میں نماز ہو جائے گی اگر امام سے یہ عقیدہ موجود نہیں ہے، آپ جاتے ہیں تو امام دوسرا ہے اور وہ آپ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہے گھر میں پڑھ لیں. جس طرح عبداللہ ابن مسعود کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے کہ عبداللہ ابن مسعود آئے بس میں جماعت ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں ساتھ لیا اور گھر میں جا کر نماز پڑھ لی. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر مسجد کے اندر آپ کے جانے کی وجہ سے وہ لوگ لڑائی جھگڑا فساد کھڑا کرتے ہیں تو آپ اپنی مسجد وہاں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسے آپ نے متعدد لازم کے بارے میں بتایا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو میرے ذہن میں آپ اس کو پلیز کلیئر کر دیں کہ متعدد ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات قدیم ہیں یعنی کہ ہمیشہ سے ہے، جب اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور جو متعدد ہیں جب مخلوق نہیں تھی، جب مخلوق نہیں تھی جب تخلیق نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ان اسماء و صفات کو ہم کس طرح سمجھیں گے کہ اس وقت اس کا کیا معاملہ تھا، اس کی وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیرا.
اچھا اب یہ جو بات میں نے عرض کی کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ جب متعدی تو وہ ہے جس کا اثر مخلوق کے اوپر ہوگا، جب مخلوق نہیں تھی تو پھر یہ صفت کیسے تھی؟ تو بات یہ کہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جس طرح جس جب سے وہ موصوف ہے اس کی صفت بھی اسی وقت سے موجود ہے، آ گیا اس کا اثر، تب اس کا اثر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق پیدا اللہ نے کی تو اس کی صفت کا اثر موجود تھا لیکن مخلوق کے اوپر اس وقت ہوا جب مخلوق وجود میں آئی. تو اس لیے یہ صفات دونوں طرح سے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ قائم ہیں، جب سے موصوف ہے اللہ قدیم ہے، صفات بھی اس کی قدیم ہے لیکن اس کی صفات کے اندر بعض صفات جس کا اثر مخلوق پہ نہیں ہو سکتا، مثلا عظمت اور کبریائی ہے، اب یہ کبریائی اس کی مخلوق کو روا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی حد تک محدود ہے. اور جو دوسری صفات اللہ تعالیٰ جس میں نے کہا متعدی ہے تو یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی اس وقت ہی موجود ہے لیکن جب مخلوق وجود میں آ گئی ہے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ اس کی مخلوق کے اوپر پڑتا ہے، جبکہ جو متعدی جو لازم میں نے کہا تو اس کا اثر نہ اس وقت پڑتا تھا نہ بعد میں، اس کو کسی حال میں بھی اس کا اثر اس کی مخلوق پر نہیں ہوتا. تو متعدی صفات میں وہ اثر والی صفت موجود تھی لیکن اس کا اثر ظاہر تب ہوا جس وقت جو ہے نا وہ کیا نا مخلوق وجود میں آ گئی. بھائی ایک اثر موجود ہونا، ایک اثر کا ظہور، تو اثر ضرور تھا اس کا صفات کا ازل سے ہی ہے لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ جب مخلوق وجود میں آئی. تو یہ اس کو کہتے ہیں نا وہ بالفعل جو ہے ایک اثر ہوتا ہے اور ایک بالقوا ہوتا ہے، تو بالقوا کا مطلب اس کے اندر موجود ہے اور اگر وہ وجود میں آئے تو اس کا آگے اثر پڑے گا. تو بالقوا تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ چیز موجود تھی اور موجود ہے، اور بالفعل جو ہے جب اس کا اثر وہ اس وقت ظاہر تب ہوا جب مخلوق کا وجود بنا.
جزاکم اللہ حسن. شیخ محترم بھائی کا سوال ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور شیخ محترم میں دارالکفر میں رہ رہا ہوں اور وہاں پر کرسچن لوگوں کے ساتھ کام کرنا جائز ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
دوستی اور دشمنی کا معیار تو یہ تو بڑا واضح ہے قرآن اور سنت میں، یہ صرف ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے. یہودی اور عیسائی جو لوگ ہیں ان کو ہم دلی دوست بتانا جس کو قرآن کہتا ہے وہ نہیں بنا سکتے. ہاں ظاہری تعلق یہود و نصارہ یا کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ہمارے سے لڑائی نہیں کرتے. سورۃ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر جو تمہارے سے لڑتے نہیں ہیں اللہ ان کے اتنے سلوک سے تمہیں منع نہیں کرتا. اور اگر آپ وہاں ہی رہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہاں رہ کر آپ اسلام کے اوپر آزادی کے ساتھ مکمل عمل کر سکتے ہیں پھر تو آپ رہ سکتے ہیں، وغیرہ اگر اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو پھر آپ کے لیے وہاں رہنا ہی جائز نہیں ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے جو کوشچنس کے جوابات دیے. آخری کوشچن ہے میرا آج کا انشاءاللہ کہ کیا قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں پر دنیا اور آسمان کی وہ باتیں ظاہر کریں گے جن کا ہمیں اس دنیا میں علم نہیں، جو ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں نا ہماری آنکھوں سے پوشیدہ، وہ ان کا اظہار اللہ وحدہ لا شریک ضرور کرے گا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں سورۃ سجدہ میں فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی، نہ کسی دل کے اوپر کھٹکی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے. تو ان نعمتوں کا تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظاہر کرے گا جن کے مالی ضرورت ہے, اور جن چیزوں کی ہماری حاجت ہی نہیں ہے, نہ اس کے ظہور کا کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے اس کی.
جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم بھائی کا اسی طرح سوال ہے, تو کیا ماضی کا پتہ چل جائے گا اور اسی طرح جس طرح وہ زمین کھول کے اپنے بیان حالات کر دے گی, تو کیا وہ اللہ کے سامنے ہوں گے یا صرف ہمارے سامنے بھی ہوں گے؟
وہ زمین جو انسان کے اعمال کھولے گی, تو اسی وقت جب حساب کتاب ہوگا تو ہر چیز جو انسان نے اپنے اعمال کیے ہوں گے, اس کے ماضی کے موجودہ جو یہ بھول بھی چکا ہوگا, تو اس کے نامہ عمل تو کھولے جائیں گے اس کے سامنے. وہ تو خود قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل اس کے گردن میں لٹکا دے گا, اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنی کتاب اپنا نامہ عمل خود پڑھ لے, تیرے حساب کے لیے وہ کافی ہے. تو وہ اس طرح زمین کے اوپر بھی رہ کر جو اعمال کیے ہوں گے, تو وہ زمین بھی اپنے اعمال اگل دے گی انسان کے, وہ جو کیے ہوئے ہیں وہ اعمال. یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے اعمال اس کے سامنے, ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا ہے تو اس کے حساب میں وہ ساری چیز ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ہے میری آواز اب انشاءاللہ آ رہی ہوگی. شیخ صاحب بھائی کا دوسرا یہ سوال ہے کہ ہماری مسجد میں جب علماء کے دروس ہوتے ہیں تو ہم اس کو لائیو لنک کر کے ایک پروجیکٹ مشین ساری اسکرین ہم نے لگائی ہوئی مسجد میں اردو کے سیکشن میں, تو وہاں سسٹرز جو ہوتی ہیں وہ اسکرین کو دیکھ سکتی ہیں جو لائیو دروس مسجد میں چل رہے ہیں. تو کیا سسٹرز کے لیے مرد کی تصویر اسکرین پر دیکھنا کیا یہ جائز ہے دین کے لیے؟ جزاک اللہ خیر.
عورت کے لیے غیر محرم مرد کو بلا وجہ دیکھنا جائز نہیں ہے, تو اس کی تصویر چلتی جلتی اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. عورت کو اصل مقصد ہے بات سمجھانا, اور اس کے لیے اس کی آواز جو ہے وہ پہنچانے کا آپ انتظام کریں تاکہ عورتوں کو آواز صحیح کلیئر پہنچے اور بات دین کے احکام سیکھیں. ورنہ اگر یہ مسئلہ آتا ہے تو بیچ میں حجاب کا جو شرعی حکم آیا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. اذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, تو مرد کو حجاب کے پیچھے رہ کر عورت سے بات کرنے کی بات ہے. اگر اب سارا مرد ہی اس کو نظر آ رہا ہے اس کے سارے خد و خال, تو یہ تو پھر اس مقصد کے بالکل خلاف ہوتا ہے. اس لیے آپ ایسی صورت اختیار کریں خواتین کے لیے کہ ان کو آواز کلیئر جاتی ہے اور جس سے وہ سما کر کے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آواز صحیح ہے؟ تحدیر سے کہ گھر گھر پر نہیں جاتے دعوت کے لیے, تبلیغی جماعت وہ سب بھائیوں کے گاتے ہیں, تو آپ ان پر اعتراضات کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا یہ گھر پر گھر جانا درست ہے؟ اگر درست ہے تو اہل حدیث کیوں نہیں جاتے؟ دوسرا ان کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دیں گے تو چلو میں کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی, یہ جو رضوان بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغی جماعت والے جو گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں کیا یہ جانا صحیح ہے؟ اس میں ایک چیز تو مد نظر یہ رکھنی ہے کہ دعوت کس چیز کی دینی ہے. تو دعوت تو ہے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته, تو منزل من اللہ دین کی دعوت دینی ہے. تو یہ لوگ اصل میں ان کی دعوت اور فکر جو ہے وہ فقہ حنفی کی دعوت ہے, اور یہ باقاعدہ خود ان کے اکابر کی کتب میں اور ان کے اپنے عمل میں موجود ہے کہ یہ فقہ حنفی کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام اختیار کرتے ہیں. اس لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, اور پھر غلط جو ان کے ہیں یہ ان کی دعوت دیتے ہیں. ہاں, جو صحیح دعوت ہے کتاب اور سنت کی وہ گھر گھر جا کر دینا, گلی محلوں میں دینا, یہ بالکل جائز اور درست ہے. تو وہ دعوت دینی چاہیے. اب رہا کہ اہل حدیث کیوں نہیں کرتے, اگر یہ اگر اہل حدیث افراد میں یہ کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو ملنا چاہیے, گھر گھر جا کر دعوت دینی چاہیے, گلی محلے چوکوں چوراہوں میں جہاں دوست احباب ملیں سب کو دعوت دینی چاہیے. یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, لیکن دعوت جو ہے وہ اصل جو مرکز ہے وہ بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے. اس لیے اصل دعوت قرآن اور سنت کی ہے, وہ ضرور دینی چاہیے, اور اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی تو ہمیں اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے. تو یہ چونکہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اور ہم جدھر رہ رہے ہیں, ہماری اور آپ کی ایک دوسرے کو آواز صحیح نہ جانا, میں ان کو پہلے گئی, ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے. انڈیا کے ساتھ انڈیا کے بھائی ہیں نا جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آخری سوال ہے, اور سوال میرے خیال ہے غالباً یہ بعد میں تفصیلی طور پر آئے گا. شیخ آپ نے ذکر کیا تھا جی کہ ارواح سے جو عہد لیا گیا, انہوں نے کہا تھا قالو بلا الست ربکم ولا,
تو شیخ اب جو ارواح ہیں یہ پیدا کی جا چکی ہیں، اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں کہ کیا ارواح جو ہیں وہ تمام انسانوں کی پیدا کی جا چکی ہیں یا وہ ایک استثنائی معاملہ ہے کہ کچھ کی پیدا کی گئی ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اس آیت کریمہ سے یا اس حدیث سے جس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کے جو ہے نا وہ دائیں طرف کچھ لوگ ہیں اور کچھ بائیں طرف ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، تو اس سے یہ بتایا کہ یہ جنت والی ان کی اولاد ہے اور یہ جانا والی سے معلوم تو ہوتا ہے کہ ارواح تو پیدا ہو چکی ہیں، آگے اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھیجنا ہوتا ہے وہ پھر موقع مال جس اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ کہاں بھیجتا ہے، باقی روحوں کا مطلب تفصیلی علم وہ اللہ نے دیا نہیں ہے. یہ سرون کا نے روح کو لے روح من امر ربی، تو وما اوتی من العلم الا قلیلا، تو تھوڑا بہت علم جو اس کے متعلق آیا ہے وہ یہی ہے کہ روحوں کی پیدائش ہو چکی ہوئی ہے.
جزاکم اللہ خیر واسن. جزا شیخ محترم ریٹن سوال کچھ ہیں تو کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس عالم سے دین کی بات لیتے ہوئے محتاط رہو جو حاکم کے دروازے پر رہتا ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا مطلب وضاحت کر دیں. اور دوسرا سوال ہے کہ کیا نماز میں رفع دین کرنا صحیح ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اہل سنت کے نزدیک کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
امام ابو نفا کے قول کا تو مجھے علم نہیں یہ کس جگہ وارد ہے. رارف الدین کا مسئلہ دیا تو بالکل صحیح ہے، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں نماز کی صفت اور کیفیت بیان ہوئی ہو اور مسئلہ رفع دین بیان نہ ہوا ہو. اس کے اوپر تو تقریباً جتنے آل کوفہ کے چند لوگوں کے سوا پوری دنیا کے علماء جس خطے میں محدثین موجود تھے سب کا اتفاق ہے. اس لیے اس کے اوپر ائمہ نے مستقل کتابیں لکھی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی بڑی بڑی امہات الکتب شمار ہوتی ہیں سب کے اندر نماز میں رفع دین کا مسئلہ موجود ہے. اس لیے یہ تو متواتر حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یہ بالکل صحیح رسول کریم کی سنت ثابتہ ہے، اس کا یہ نسخ کہیں بھی صحیح موجود ہے.